कल हमने लेक्चर नंबर 7 पढ़ना शुरू किया, उसका उन्वान है नियाबत और खिलाफत। ये नियाबत और खिलाफत वो सब्जेक्ट है जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया। अब आप गौर करें कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज, चाहे वो माचिस की छोटी सी तीली जितनी बराबर की चीज क्यों ना हो, अगर उस पर उंगली रख के आप पूछें कि इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है, तो हमारे पास उसका जवाब होता है। भाई ये कपड़ा क्यों लटका हुआ है जी, ये पर्दा है। ये क्या चीज पड़ी है जी, ये कलम है। ये क्या है, ये फूल बना हुआ है। क्यों जी, ताकि अच्छा लगे। और करें, अगर नहीं पता तो ये जो हमारा अपना तन है, हमारा अपना वजूद है, इसके बारे में अगर कोई पूछे कि भाई इसका क्या मकसद है, तो कहते हैं पता नहीं। यानी हमें अपने होने का पर्पज ही नहीं पता। और अल्लाह तबारक व ताला ने वाशगाफ कहा कि इन्नी जायलो फिल अर्द खलीफा, बाकी तमाम मखलूकात के मुकाबले में मैं अपना एक नायब बनाना चाहता हूँ। और फिर उसकी तैयारी देखें कैसे है कि कौन कहकर सारी मखलूकात को तख्लीक किया गया, अलस्तो बे रब्बेकुम कहकर उनमें शऊर और आगही और उनके हिस्सियात कायम कर दिए गए या उनको एक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन इंसान में नफख्ता फीहे मिनर रूही, ये इसको वो शर्फ अता किया कि अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसान में अपनी रूह में से फूंका। अब हमारे यहाँ तर्जमा इंसान में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। भाई अपनी रूह फूंकी तो फिर मैं और आप क्या हुए, भाई हम तो अल्लाह हो गए। लेकिन वहां पे लफ्ज है मिनर रूही, अपनी रूह में से। तो क्या फूका, पता नहीं। भाई गौर करें, अब अगर हम बहुत भी मोहतात अल्फाज में अर्ज करें तो ये बनती है बात कि भाई आपके और मेरे अंदर अल्लाह ने कुछ सलाहियतें, खुद अपनी रूह वाली सलाहियतें हमारे अंदर मुंतकिल की। अब वो सलाहियतों के हम अमीन हैं, अब उनका तरीका सिखाने के लिए अल्लाह रब्बे करीम ने इल्मुल अस्मा अता किया। इल्मुल अस्मा अता किया के सिफात को कैसे इस्तेमाल करना है। हर चीज का, हर सिफ्त का कोई नाम होता है, गोया इल्मुल अस्मा कहकर सिफात। अब सिफात ही असल में तख्लीकी फार्मूले हैं, कौन सी सिफत कितनी मकदार में किस रेशो से दूसरी किसी सिफत से मिलेगी, तो कौन सा मजहर वजूद में आएगा, ये सारी बातें हम कैसे सीख सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने एक के बाद एक नबी भेजा, फिर हजूर अलैहिस्सलाम के जरिए इस पूरे प्रोग्राम को एक परफेक्शन की शक्ल दे दी, यानी सीखने सिखाने के अमल को परफेक्ट कर दिया गया। आगे उनकी तालीमात को उनके अलूम के वारिस औलिया कराम लेकर चले, और हर दौर में वो कोशिश करते रहे कि लोगों के ये जहन बन जाएं कि वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना सीख जाएं। लेकिन जो भी हशर हुआ, वो जैसे भी हुआ, वो आपके सामने करते कराते एक बार फिर कुरैफाल जो है वो हजरत मोहम्मद अजीम बरखिया और कलंदर बाबौलिया के नाम निकला। ये जिम्मेदारी हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अता की, उनके जिम्मे लगा दिया कि आप मेरे तालीमात के जो असल क्रक्स हैं या उसकी जो फहम है उसको आम करने में लग जाएं। उन्होंने आगे एक बंदा तैयार किया, अशेख ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी, ان کی روز و شب 16 سال ان کے گھر میں رہ کر ان کی تربیت فرمائی. انہوں نے اپنے مرشد کی کتاب لوح قلم کو پڑھانا شروع کیا, سلسلہ قائم کیا. اب سارے سلسلے کے افراد پہ کیا یہ لازم نہیں ہے کہ ہم مرشد کریم کے ارشادات کو حرز جاں بنا کے اپنے کانسیپٹس کلیئر کر لیں؟ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تو خود بخود لوگ بات کو سمجھیں گے. آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بشرطے ہمیں خود تو بدھی میں واضح ہو. ہماری اپنی بدھی یعنی ہماری اپنی عقل میں ایک چیز واضح تو ہو. تو اب اس لیکچر میں دیکھیے کہ انہوں نے صاف بات کہی کہ بھئی یہ سارے روحانی علوم جو ہیں یہ 3 ابواب پہ ہیں, ایک انفرادی زندگی سے متعلق ہے اور ایک نوئی تخلیقی فارمولوں سے ریلیٹڈ ہے اور تیسرا خالق کی مشیت سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے بعد بتایا کہ بھئی یہ سارا نظام جو ہے یہ حواس اور حسیات کا ہے, یہ جوڑے جوڑے ہیں, یعنی حواس بیداری میں بھی کام کرتے ہیں اور نیند کی حالت میں بھی کام کرتے ہیں. اس کے بعد بتایا کہ بھئی کس طرح سے علم حضوری جو ہے وہ آگے 3 صفحات پہ مشتمل ہے اور ان 3 صفحات کا خلاصہ جو ہے وہ ثابتہ, آیان اور جویہ کے نام سے کیا گیا. اور پھر انہی 3 کو مزید دیکھیں, ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت کم ہے. ہم جب ایک لفظ کو اب روح کہتے ہیں تو روح سے اصل میں مراد یہ 3 سیکشن ہوتے ہیں. روح سے مراد وہ 3 سیکشنز ہیں. اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ اب یہ روح حیوانی یا جویہ تو یہ ہمارے فزیکل باڈی کا علم ہو گیا, اور روح انسانی اور آیان یہ ہمارا ذہن ہو گیا, اسی کو نسمہ کہا گیا. پھر روح اعظم جو ہے یہ ہمارا وہ روحانی سطح ہو گئی جہاں پہ ہم حسیات کی وہ سپیڈ گین کر لیتے ہیں جہاں سے ہم بہت تیز رفتار چیزوں کو جیسے روشنی, جیسے نور, جیسے تجلی تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں, یا وہ چیزیں ہمارے ذہن کی گرفت میں آنے لگتی ہیں. یہ باتیں بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جو علم آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے, یعنی عطا کیا گیا ہے, اسی کو تدلہ کہتے ہیں. اب یہ بات اتنی آسان ہے لیکن یہ آسانی ہمارے لیے کسی وجہ سے مشکل بنی ہوئی ہے. اس مشکل کو ہم نے خود ختم کرنا ہے. تو پیج نمبر 71 پہ میں بات جہاں کل ختم ہوئی تھی اسے آگے عرض کرتا ہوں, جو حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ انسان کا شرف اس بات پر قائم ہے کہ اسے اللہ کی نیابت حاصل ہے. یہ ہے انسان کا اصل شرف. یہاں ہم ایک دوسرے پہ دھونس جمانے میں جب مصروف ہیں, اگر انسان 10-20 جانوروں کا ریوڑ اکٹھا کر لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا شرف ہے کہ میں نے حیوانات پہ قابو پایا ہوا ہے. نہیں, اس طرح نہیں, یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ جہت ہے. اصل شرف یہ ہے کہ اسے اللہ کی نیابت حاصل ہے. نیابت سے کیا مراد ہے؟ کہ اسے اللہ تعالیٰ کے اختیارات حاصل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کیا ہیں؟ کوئی بندہ جب تقوین کے شعبے میں داخل ہوتا ہے, یعنی کہ ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے جو مینج کرتی ہے ان دنیاوی معاملات کو, اس کے اپنے قاعدے ضابطے اور قوانین اور رسول ہیں. تو جب کوئی بندہ تکوین یعنی ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں داخل ہوتا ہے تو یہ اطلاعات فراہم کر دی جاتی ہے. یعنی جب کسی بندے کا چناؤ ہو جاتا ہے تب اس کو اطلاع ملتی ہے, تب اس کے اندر وہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگتی ہیں کہ وہ نیابت کے اختیارات کو جاننے اور سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے اسے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے. یعنی وہ علم حاصل ہی اسے اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ان کو پہلے تو جانے, پھر دوسرے درجے پہ سمجھے, اور پھر تیسرے درجے پہ استعمال کریں. اب آپ غور کریں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر ہمارے عظیمی بھائی اور بہنیں تھوڑا سا جب وہ جانکاری کا عمل مرحلہ شروع ہوتا ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. جاننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے, سمجھنے پہ اصرار ہونا چاہیے, اور سمجھ بھی کس درجے کی, اس درجے کی کہ آپ اس کو استعمال کرنے پہ قادر ہو جائیں, اور اس کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. یعنی اس کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ہر نام, جب بھی اللہ کا کوئی نام پکارا جاتا ہے, کوئی نام لیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, تو اصل میں اس نام کا مطلب ہے اللہ کی اس صفت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, اس کو ذہن میں دہرایا جا رہا ہے, یا آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ رہا ہے. اب جیسے ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ یا حیو یا قیوم کا ورد کریں, تو ہم یا حیو یا قیوم کا ورد اگر طوطے کی طرح یا چلتے ہوئے کیسٹ کی طرح کرتے رہیں, سارا صبح سے شام تک یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کرتے رہیں, تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ذہن کو اگر ایک تسلی مل رہی ہے تو یہ کافی نہیں ہے. اصل میں یا حیو کہتے ہی ہمارے ذہن میں اللہ کی صفت حیات, دیکھیں حیات ایک صفت ہے, زندگی ایک صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ اللہ کی, کیونکہ اللہ تعارف کراتا ہے الحی القیوم, کیونکہ میں ہوں وہ حیات جس کو قیام ہے. باقی کسی چیز کی حیات کو قیام نہیں ہے. اسے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, اور یہ صفت بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل میں حاصل ہو گئی تھی. اب بندے سے مراد نو انسان, اور نو انسان کے تمام افراد ہیں. غور کریں, بندے سے مراد نو انسان, یعنی پوری سپیشی. یہ جو ہومو سیپینز ہیں جو بنی نو انسان کہلاتے ہیں, اور پھر اس نو کے تمام افراد کو یہ صلاحیتیں ازل میں عطا کر دی گئی تھیں. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء عطا کر دیا اور اپنی تخلیقی صفات سے آدم کو آگاہ کر دیا, آدم کا یہ علم پوری نو انسانی کا ورثہ بن گیا. اس علم کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے. مراقبہ صرف ایک عمل کا نام نہیں ہے, بلکہ مختلف علوم کے حصول کے لیے مختلف مراقبہ جات ہیں. محض ایک عمل نہیں ہے, یہ مختلف علوم کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے سے مراقبے کروائے جاتے. اب میرے علم میں, یعنی خواجہ شمس الدین عظیمی ابن الحاج انیس احمد انصاری, میرے علم میں ان کی تعداد 17 ہے. 17 قسم کے مراقبے ہیں. جب کوئی بندہ اس نیابت کو جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں آدم کو دی ہے اگر تلاش کرنا چاہے, تو سب سے پہلے اس کے یقین میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اور اللہ نے صفت رحیمی سے کائنات کو تخلیق کیا ہے. اب رحیم سے کیا مراد ہے؟ کہ صفت تخلیق, صفت تخلیق سے جڑا ہے اس کا تعلق رحیمی کا. رحمت بھی اسی کو کہتے ہیں, اور رحمان جو تخلیقی نظام کو بنانے والا ہے. دیکھیں نا, رحم, رحیم اور صفت رحیمی اور رحمت, یہ سارے لفظ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ازل میں آدم کو اسم رحیم کی صفت بھی منتقل ہوئی ہے، یعنی اللہ نے انسان کو بھی خالق بنایا، اسی لیے کہا کہ احسن الخالقین، میں سارے خالقوں میں سے افضل ہوں، احسن ہوں، یعنی انسان کے اندر صفت رحیمی کی صفت منتقل ہے، اس کو یہ صفت اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے. اب سالک، اگر اس میں رحیم کا مراقبہ کرے، یعنی وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس طرف ہما تن متوجہ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا جزو ہے. دیکھیں غور کریں کہ مراقبے میں پہلا درجہ کیا ہے، کہ وہ محسوس کرے کہ میں اللہ کی صفت رحیمی کا جزو ہوں، یعنی اسی صفت رحیمی کی وجہ سے میں تخلیق ہوا ہوں اور یہی صفت میرے اندر بھی نفوذ کیے ہوئے ہے، لیکن ایز اے پارٹ، ایز اے پارشل، پارشلی، یہ نہیں کہ میں پوری طرح اس سے واقف ہوں. تو اس کے اوپر تخلیقی علوم منکشف ہو جاتے ہیں، تخلیقی، تخلیق کرنے والے علوم منکشف ہو جاتے ہیں. اور آپ کو سن کے بہت حیرت ہوگی کہ حضرت مریم، حضرت زکریہ اور حضرت عیسیٰ نے انہی، آپ سورہ مریم پڑھیں تو اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں. اور یہ تینوں واقعات جو ہیں یہ اصل میں ایک مثال ہیں کہ صفت رحیمی کو حضرت زکریہ نے کیسے استعمال کیا، حضرت مریم نے کیسے استعمال کیا اور حضرت عیسیٰ نے کیسے استعمال کیا. تو یہاں پہ صرف تذکرہ حضرت عیسیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے اسی اسم رحیم کی صفت کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ مٹی کے جانور میں پھونک مار کر اڑا دیتے تھے، وہ مٹی، کلے، جسے ایک بچے کھیلتے ہیں اس طرح، وہ مٹی گوند کے اس سے وہ ایک جانور بناتے تھے یا پرندہ بناتے تھے، جب اس میں پکڑ کے پھونک مارتے تھے اس پہ تو وہ زندہ پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دیتا تھا. یا پیدائشی کوڑھی یا اندھے کو اچھا کر دیتے تھے. یعنی حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے اسم رحیم کی صفت کو عملاً جاری اور ساری فرما دیتے تھے. حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے اس معجزے کا تذکرہ کر کے تخلیق کا ایک فارمولہ بیان کیا ہے. اس طرح سے قرآن میں ہر نبی کے معجزے کے پیچھے کچھ نہ کچھ فارمولے بیان ہوئے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم اسے کس درجے پہ سمجھے، جانے اور پھر استعمال کرنے کی نوبت تو دعا ہی ہے کہ اللہ کرے کہ آ جائے. اب تخلیقی فارمولہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے. سنیں، یہ تخلیقی فارمولہ فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم. تخلیقی فارمولہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے. نفختہ فیہ من روحی، اپنی روح میں سے پھونکا. اس حوالے سے جب تک انسان کے اندر یا آدم ذات کے اندر روح موجود نہیں ہے، آدم کا وجود ناقابل تذکرہ ہے. اگر یہ روح نہ ہو تو آدم کا وجود کیا ہوا؟ ناقابل تذکرہ شے ہو گئی. جب اللہ تعالی نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی تو اس کے اندر حواس متحرک ہو گئے. تو یہ ہمارے حواس دیگر مخلوقات، دیگر موجودات کے اندر کام کرنے والے حواس سے کوالٹی میں کہیں زیادہ افضل ہے. لیکن پھر وہی بات ہے، ہمیں اس بات کا شعور کتنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اب فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے کلیل ہے. بات روشن ہے کہ روح کا کلیل علم دیا گیا ہے، توجہ طلب بات ہے کہ جس قلیل علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا علم ہے, اور اللہ کے تمام علوم لامتناہی ہیں, ان کی تو حدیں کوئی نہیں ہیں. اور یہ میتھس کا ایک بڑا مشہور ایگزم ہے, کیا کہ انفینٹی کا پارٹ آف انفینٹی از آلسو انفینٹی, تو لامتناہی کا قلیل بھی لامتناہی ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا جو علم عطا کیا ہے وہ اللہ کے علوم کے مقابلے میں قلیل ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روح کا علم کسی کو حاصل نہیں ہے یا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا, یہ کہنا درست نہیں ہوگا. روح میرے رب کے امر سے, اور امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. ذرا غور کریں, یہ دو آیتوں کو ملا کر حضور مرشد کریم پورا فارمولا بتا گئے. میرے رب کے امر سے ہے, روح من امر ربی, یا سلونا کا نا روح آپ سے روح کی بابت پوچھتے, کلو روح من امر ربی, من امر ربی تمہارے رب کے کاموں میں سے کام ہے. اور پھر کیا کہا, کام کیا ہے, انما امرہ اذا ارادہ شین, اور اس کا کام یوں ہے, انما امرہ اذا ارادہ شین, کہ وہ ارادہ کرتا ہے کسی ایک چیز کا, این یقول لہو, تو یہ کہتا ہے اس کو, کس کو, وہ ارادے میں جو چیز تفصیل سے ڈیٹیل سے موجود ہوتی ہے. اب ہم ارادے کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا ارادے کرتے ہیں, ہمیں نہ چیز کا پتہ ہے نہ اس کی ڈیٹیلز کا پتہ ہے, اور چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے, تو وہ تو ہوتی نہیں ہے. اس لیے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ناقابل تذکرہ شے تھا, ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. یہی بات اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے فرما رہے ہیں, جب تو بناتا ہے مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے, یعنی وہاں پہ بیزنی میری مرضی اور میرے دیے ہوئے علوم سے, پھر اس میں پھونک مارتا ہے تو ہو جاتا ہے وہ جانور. مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تخلیقی فارمولے کے تحت یا اس میں رحیم کی صفت کے تحت مٹی کے جانور میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا. پیدائشی اندھے اور کوڑھی کے اوپر دم کرتے تھے تو وہ بھلا چنگا ہو جاتا تھا. تو یہ کیا تھا, یہ اللہ کی صفت رحیمی کا استعمال کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی اور لفظ کن فرمایا, اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس میں رحیم کی قوت نے حرکت میں آ کر کائنات کے تمام افراد, تمام اجزاء اور تمام ذرات, تمام ذروں کو بھی شکل و صورت بخش دی. اس حالت کو حضور قلندر باب اولیاء نے اس میں اطلاقیہ کا نام دیا, یعنی اس وقت اسماء کی حالت اطلاق کی تھی, یعنی وہ مطلق حالت میں تھے اور ان کا اطلاق ہو گیا, یعنی وہ نافذ ہونا شروع ہو گئے. تو اس میں اطلاقیہ اسم مطلق سے مشتق, پھر یہ اسم تنزل کر کے عینیہ میں داخل ہو گیا. عینیہ عین آنکھ, یعنی کہ اب اس کی شکل بننی شروع ہو گئی. اور صفت رحیمی سے علم میں حرکت پیدا ہو گئی جب عینیہ میں داخل ہوا, اور ساتھ میں صفت رحیمی کا جو علم ہے اس میں حرکت پیدا ہوئی. کن کے بعد موجودات کو علم نہیں تھا کہ میں کون ہوں, ان کو یہ تو پتا تھا میں ہوں لیکن میں کون ہوں یہ نہیں معلوم تھا. تو میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں جانا ہے, بس ایک حیرت کا عالم تھا. اب اس حیرت کے عالم کو عینیہ کہا جاتا ہے. یہ عینیہ کی ایک مزید ڈیفینیشن آئی کہ عینیہ جب ایک چیز موجود ہو لیکن اسے یہ پتا نہ ہو کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, کیوں ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس محضیت اور اس حیرت کو ختم کرنا چاہا تو موجودات کو خطاب کر کے فرمایا، پہچان لو میں تمہارا رب ہوں. یعنی کہا لستو بے ربکم، تو روحوں نے جواباً کہا جی ہاں. اللہ ماں قرآن میں تو صرف ایک لفظ ہے نا، بلا، جی ہاں ہم نے پہچان لیا. تو جب روحوں نے اللہ تعالی کا اعتراف کر لیا تو صفت رحیم اس میں عینیہ سے تنزل کر کے اب کونیہ ہو گئی، یعنی مظہر بننا شروع ہو گیا، یعنی حواس میں حرکت پیدا ہو گئی. گویا یہ جو تین درجے تھے، اطلاقیہ، عینیہ اور کونیہ، اس کو اسم رحیم کی ایک صفت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی مثال دیتے ہوئے کس خوبصورتی سے حضور مرشد کریم نے واشگاف کر دیا، واضح کر دیا، یاد کرنا آسان کر دیا. اگر ہم امیجن کریں اور اپنے امیجنیشن سے کام لیں گے تو یہ درجے ہمیں ہمارے ذہن میں واضح ہوتے چلے جائیں گے. یہاں پہ یہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا. اس چیپٹر میں جو باتیں حضور مرشد کریم نے بتائیں ان کی تکرار کرنے سے انشاءاللہ یہ منظر جو ہیں یہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کا ذوق و شوق مزید فروزاں ہوگا، مزید بڑھے گا. ارشاد، لفظی مطلب ہے، لفظی مطلب یہ ہے، دیکھیے جب ہم امیجن کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی آنکھ کے سامنے ایک عکس لہراتا ہے جس کو ہم بہت بھی کہیں تو تصور کہہ سکتے ہیں. تصور، چیز ابھی مادی شکل میں نہیں بنی. مثلا آپ نے سوچا آج آلو گوشت پکانا ہے. اب آلو گوشت کا پہلا درجہ جو ہے وہ ایک خیال کا تھا، تھوڑا سا آپ نے غور کیا تو بھی آلو لانے ہیں، گوشت لانا ہے، پھر اس میں مرچیں ڈلنی ہیں، تو پیاز کٹنا ہے، تو لہسن ڈلنا ہے، تو پھر اسے ترتیب سے پکانا ہے. تو یہ سارا عینیہ کا زون ہو گیا، یعنی ابھی وہ بات آپ کے ذہن میں ہے لیکن آپ کو اندر سے نظر تو آ رہا ہے نا کہ جی میں آلو گوشت پکاواں گی. معافی چاہتا ہوں اس طرح کے گھریلو قسم کے وہ مثالیں دے کر. میں بعض لوگ مجھے بڑا ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تم تو توہین کرتے ہو. میں کہتا ہوں بھائی روز کی روز مرہ میں ہم ان علوم کو نہیں ڈھونڈیں گے تو ہمیں اوپر سے تو یہ نازل ہو ہی چکے ہوئے. بہت نواز، چلیں شکریہ آپ کا اس طرح سمجھنے میں، آپ کا شکریہ جی. اور کوئی بات کسی نے کہنی ہو جی؟ جی وعلیکم. دیکھیں نا جیسے یہ بھی ہم نے ایک مثال آپ نے سماعت فرمائی ہے جو میں نے عرض کیا کہ آلو گوشت پکانا ہے. اب ذرا آلو کو چھیلیے، اسے پھر وہ جناب گوشت کو پہلے تو گلائیں، پیاز ویاز ڈال کے پھر اس کا مسالہ بھونیں، پھر اس میں آلو ڈال کے پھر بنانا شروع کریں، تو یہ سب کونیہ کا زون آ گیا، یعنی وہ ہو رہا ہے. کن فیکون، آپ نے ایک چیز سوچی، آپ نے ایک چیز سوچی، اس کو کہا کہ ہو جاؤ، تبھی تو آواز لگائی کہ آلو گوشت لیتے آنا، اتنا کلو آلو اور اتنا گوشت لے آنا. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں نا ہر کام اسی طرح ہو رہا ہے، اللہ کا دی اور اس کی مخلوق. ٹھیک ہو گیا جی؟